अभी तो पानी ले आइएगा पानी। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہم العالیہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے پیارے دوستو ہر شخص کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے کھلا رہن دو بھائی کھولن کھولن تو ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے جیسے اہل بنگلہ کا ایک ذوق ہے کہ مچھلی دیکھی مست ہو گئے کٹھل دیکھا اس کو پانا کتنا ہی کٹھن ہو مست ہو جاتے ہیں یہ ذوق کی چیز ہے اب وہ ماس بھات سے مست ہوتا ہے ہم لوگ روٹی سے مست ہوتے ہیں یہ ذوق ہے اختلاف ذوق ہے لہذا مرحوم رحمت اللہ علیہ اس امت کے کی عظیم شخصیت ہیں اللہ تعالی نے اپنے عشق و محبت کا اور معرفت کا ایک امتیازی مقام عطا فرمایا تھا اور وہ امتیاز اس وجہ سے ملا کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق جس کا امام ہوتا ہے عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے یہ محبت اللہ تعالی کے قرب اور محبت کی جو منازل یہ طے ہوتی ہے میرے پیارے دوستو محبت کے پیٹرول سے اور محبت کی اسٹیم سے لہذا جو محبت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل تھی اس محبت نے وہ مقام دلا دیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیر یہ مسئلہ ہو گیا کہ خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق انبیاء علیہ السلام کے اس بات بہترین انسان کا اور مخلوق کا خطاب آپ کو مل رہا ہے. خیر وہ درجہ ملا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ کا مقام. یہ مقام محبت کی وجہ سے تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پر ایک بات یاد آئی کہ میرے مرشد فرماتے ہیں تمام صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی لیکن طویل الصحبت جو سب سے زیادہ صحبت اٹھائی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. لہذا ان کی عمر 18 برس کی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی اور دونوں کی دوستی کا آغاز. آہ میرے مرشد فرماتے صدیق کی جوانی اور نبی کی جوانی. کمال شباب اور آغاز دوستی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے نبوت عطا ہوئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 38 برس کے تھے. 20 برس قبل نبوت کی دوستی اور تعلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 23 برس نبوت کے بعد دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں. وہ 23 برس کو اگر اس میں شامل کریں 23 اور 20 43 43 برس کی یہ جو مدت ہے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لہذا اتنی صحبت کسی صحابی کی نہیں ہے. اور جو شرف اللہ نے ان کو عطا فرمائے ان شرفوں میں سے ایک شرف آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ کی چار پشت صحابی ہے, اور یہ شرف بھی کسی اور صحابی کے لیے نہیں ہے, یہ انہی کے لیے خاص کہ آپ صحابی, آپ کے والد صحابی, آپ کے بیٹے صحابی اور آپ کے پوتے صحابی. یہ شرف کسی اور صحابی کو نہیں ہے کہ جس کی چار پشت کو صحبت صحابی کا مقام ملا ہو, یہ شرف بھی آپ کے ساتھ خاص ہے. اور کیا کیا شرف جو دنیا جانتی ہے اور جو نہیں جانتی, اللہ اکبر, کہ اللہ نے اس صدیق کو کیا کیا اپنے قرب کے مقامات عطا فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سے محبت اور تعلق کیا تھا. ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیکھیے کہ جب مسجد نبوی کی خریداری ہو رہی تھی, زمین کی قیمت کی بات چل رہی تھی, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی تھی کہ مسجد نبوی کی قیمت میں ادا کر دوں, زمین کی قیمت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ آپ قیمت ادا کریں. لہذا وہ مسجد نبوی جو 1400 برس جس کی تعمیر ہوئی, لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں نہیں کتنی نمازیں ہو چکی ہیں وہاں, روزانہ کی 5 نمازیں, جو نوافل پڑھتے ہیں وہ الگ, آپ ذکر تلاوت اوابین اشراق تہجد تراویح. ذرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعمال نامے کو ہم سوچے کہ کیا صدقہ جاری ہے آپ کا. کھلا رہنے دے. جب اے سی نہیں چل رہا تو ایسے ہی رہنے دے, ٹھیک ہے نا؟ جب اے سی نہیں ہے تو ایسے صحیح, اور میرے مرشد دامت برکاتم کا شعر ہے کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی، اللہ والوں کی صحبت، ان کی خانقاہ کا فیض دیکھو، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، ذرا دیکھو تو فیض خانقاہی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ سبحان اللہ. تو بات چل رہی تھی ذوق کی، کہ ہر شخص کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے، اور محبت سے وہ ذوق پیدا ہوتا ہے. لہذا انسان کے اندر جیسے محبت کا مادہ ہوتا ہے، اس محبت کے اعتبار سے وہ اپنے لیے محبوب کا انتخاب کرتا ہے، اور انتخاب محبوب اس کے ذوق کی علامت ہوتی ہے، کہ اس کا ذوق کیسا ہے. انتخاب محبوب سے پتا چلتا ہے کہ ذوق کیسا ہے. تو مارونی رحمت اللہ علیہ کو جو یہ مقام ملا، حضرت معاشاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. اور میرے مرشد نے اس پر شعر فرمایا، نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے، جو ظالم نفس کی مانتا ہے ذلیل ہوتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی سندری کو، مہیلا کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ بہت مزہ آ رہا ہے نا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے بڑے ہوشیار ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں ہے. لیکن یہ ایسی حماقت کی چیز ہے کہ اس کو گرد و پیش کا، اپنے اطراف کا ہوش نہیں ہوتا کہ اس کو اور بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا عزت رہے گی اور نہ دیکھے؟ وہ اس مہیلا، اس سندری کو بھی تو پتا ہوتا ہے کہ یہ داڑھی والا مجھے دیکھ رہا ہے، کیا عزت کرے گی وہ؟ کیا عزت آئے گی اس کے دل میں؟ کہے گی دیکھو تو شکل، دیکھو کیسی، ہر حرکتیں دیکھو کیسی. اور میرے مرشد فرماتے کہ اگر اس نے نظر بچا لی تو اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کی برکت سے اس کے دل میں بھی عظمت آئی کہ یار یہ انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے، سارے تو پاگل بنے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس کو دیکھو یہ کیا بات ہے، اس کے دل میں کیا چیز ہے کہ جو مجھے نہیں دیکھ رہا. پتا چلا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ انسان جب گھٹیا سے صرف نظر کرتا ہے، کم چیز سے صرف نظر کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ادنا سے جب صرف نظر کیا اس کے پاس اعلیٰ موجود ہے، گھٹیا سے صرف نظر کیا بڑھیا موجود ہے، کم سے صبر کیا صرف نظر کیا اپنی نظر کو ہٹایا، اس کا مطلب ہے اس سے بہترین چیز اس کے پاس موجود ہے. اگر کسی کی جیب میں 1,00,000 ٹکا ہو تو وہ ٹکا دو ٹکا کو دیکھے گا؟ بکے گا؟ 1,00,000 ٹکا جس کی جیب میں ہو 10 ٹکے پر بکے گا وہ؟ آہ میرے مرشد فرماتے ہیں جس کے قلب میں خالق کے جلوے ہوں، اللہ تعالی کی عظمت کا استحضار ہوگا، پھر وہ لیلاؤں سے اور مخلوق سے مروب نہیں ہوتا، فروخت نہیں ہوتا. اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جہاں پر خزانہ رکھتے ہیں نا، جہاں مانک گنج ہو، موتی کا خزانہ ہو، صحیح نا جی صاحب؟ مانک گنج، مانک گنج والا آیا نہیں ابھی تک. اچھا، مانک گنج جس کے پاس موتی کا خزانہ ہو تو وہ خزانے کو تالا لگائے گا کہ نہیں؟ اور جس نے اپنے گھر کو کھلا رکھا ہوا ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے گھر میں خزانہ نہیں ہے. جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں چوکیدار بھی بٹھاتے ہیں، گارڈ مین سیکیورٹی بھی بٹھاتے ہیں، اور جہاں کچھ نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں، کوئی قیمتی چیز نہیں، کھلا ہے دروازہ، آئے جائے آئے جائے. اللہ فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا خزانہ ہوگا، تا تعلق میں اللہ کی دولت جس کے دل کے اندر ہوگی وہ اپنی آنکھوں پر تالا مضبوط لگائے گا، کیونکہ اس کو یہ احساس ہوگا نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسبان رہنا، اپنے دل کی ہر وقت نگرانی کرنا، یہ شاہی محل ہے اور شاہی محل میں بھنگیوں کا گزر نہیں ہوتا. لہذا جو سالم ان لڑکوں کو ان عورتوں کی محبت کو اپنے دل میں بسا رہا ہے، بھنگیوں کی طرح سے ان کے پیشاب پخانے کے مقامات کا عاشق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عظمتوں سے اس کا قلب ابھی خالی ہے. اور فرمایا جس کے دل میں اللہ تعالی کی عظمت تعلق مع اللہ کا موتی ہوگا. آشن بھائی آئیے، ابھی مانک گنج کا نام آیا تھا لیکن آپ نے، چلو چھوڑو. شام نے آشن پاشوے بھوشن، ماشاء اللہ ہو گیا ڈاکٹر والا کام. آپ کو تو نہیں جانا، اچھا جلدی تو نہیں ہے، اچھا چلو جلدی ہو جلدی سے بھاگ جائے گا. آپ اس لیے لنگی پہن کر آئے تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو. ماشاء اللہ ٹھیک ہے، جب آپ کی ضرورت ہو تو آپ یہاں سے چلے جائیے گا، لیکن جب تک تو قریب بیٹھے، مجبور عذر ہے نا، معذور آدمی کے لیے ضرورت کی چیز ہے. اس لیے حضرت والا ہمیں اس بات کی تعلیم فرماتے تھے کہ دیکھو جب نماز کے بعد جو سنتیں جن نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں تو تم تھوڑا سا تامل کرو، یعنی تھوڑا سا وقفہ کرو، فوراً مت کھڑے ہو جاؤ. ہو سکتا ہے اگلی سب والے کو بیچارے کو استنجا لگ جائے یا اس کی کوئی ضرورت ہے اس کو نکلنا پڑے، تو تھوڑا سا موقع دو کہ اگلا نکل جائے. اے فرمایا یہ بھی نہ اگلا یہ بھی نہ کرے پہلے اپنی تسبیح پوری کی اس کے بعد نمازیوں کے درمیان گھس گیا، یہ بھی غلط ہے. اٹھ رہا ہے چلا جائے. اور فرمایا کہ ایسی جگہ سنتیں پڑھو، ایسی جگہ سنتیں پڑھو کہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ پتہ چلا کہ ادھر اس نے سورہ بقرہ شروع کر دی، اس بیچارے کو جانا ہے، اب اس کے پیچھے بیٹھ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اس نے تو سورہ بقرہ شروع کر دی، وہ بیچارہ منتظر ہے کہ حضرت صاحب آسمان سے نیچے اترے تو میں مسجد سے باہر نکلوں. اس لیے یہ بھی صحیح طریقہ نہیں. اپنی نماز ہے لمبی پڑھنی ہے، ایک کونے میں چلا جائے، پہلی صف میں چلا جائے، سورہ بقرہ کیا پورا قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھ لے، لیکن کسی کو اذیت نہ دے، محبوس نہ کرے اپنی وجہ سے. یعنی کیسی حضرت فرماتے تھے خیال کرو اذیت مت دو کسی کو، سنت بھی ایسے پڑھو کہ گزرنے والا گزر سکے، ایک کونے میں چلے جاؤ. اگر ستون جائیں، اگر صحابہ کے بھی یہ معمول تھا جب تشریف لاتے تھے ستون کے پیچھے سنتیں پڑھتے تھے، اور یا ایک کونے میں پڑھے، یا اگر مان لو کہ بیچ میں پڑھ رہے تو مختصر پڑھ لے تاکہ گزرنے والے گزر جائیں، پھر سبحان اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ بقرہ شروع کر دے. تو میرے پیارے دوستو، میرے شیخ فرماتے کہ آہ جہاں خزانہ ہوتا ہے مانک گنج موتی کا خزانہ، وہاں تالا لگاتے. صرف تالا نہیں لگاتے سیکورٹی بھی لگاتے. اور فرمایا کہ جس کا جہاں خزانہ نہیں ہوتا وہ دروازے کھلے ہوتے. فرمایا جس کا دل اللہ تعالی کی عظمت تعلق میں اللہ کے موتی سے جس کا دل معمور ہوگا اور منور ہوگا، تو فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں پر تالا مضبوط لگائے گا. تو سمجھتا ہے نا کہ میرے قلب میں خزانہ ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو دو ہرن ہیں، ایک ہرن اور دونوں قسم کے ہرن گھاس کھاتے ہیں، ایک ہرن کے ناف میں مشک پیدا ہو گیا. فرمایا کہ جس ہرن کے ناف میں مشک ہوتا ہے وہ ہرن سوتا نہیں ہے بلکہ کھڑے کھڑے اونگتا ہے. اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں سو گیا تو شکاری مجھے مار کر ذبح کر کے میرے پیٹ کو کاٹے گا اور میرے مشک کے خزانے کو لے جائے گا. میرا فرمایا کہ اس کا یہ عالم ہوتا ہے، سوتا نہیں ہے، کھڑے کھڑے اونگتا ہے اور چوکنا رہتا ہے، چاروں کونے پر نظر رکھتا ہے کہ کہیں شکاری نہ آ جائے. حضرت فرمایا ایسے ہی جس کے دل میں نسبت مع اللہ، تعلق مع اللہ کا خزانہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے قلب و جان کی نگرانی کرتا ہے، اپنے الفاظ کی نگرانی کرتا ہے. یہ میں بول جا رہا ہوں، یہ آیت اس سے اس کو مستحضر رہتی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایسا نہیں کہ ہم نے منہ سے جو چاہے نکال دیا، سب نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. بعد میں کہیں گے لہذا ایسا ہوتا ہے، زبان سے الفاظ نکال دیتے، بعد میں خود ہی دنیا میں بھی پچھتانا پڑتا ہے، یار ہم نے یہ کیا بول دیا، کیا حماقت کی بات کہہ دی. اسے زبان سے جو نکل رہا ہے وہ اپنے زبان پر نظر رکھتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، وہ اپنے کان پر نظر رکھتا ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ دیندار کہلاتے ہیں، دین سے جو چھوٹی موٹی نسبت ہے نا، دیندار کہلاتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ہماری مجلس غیبت سے خالی نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے واقعی بہت قابل اصلاح یہ چیز ہے، ہم لوگوں کی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہے. فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، اور بس. اور ہر آدمی مسلح ہے، میں بھی مسلح، تو بھی مسلح، سب مسلح ہیں. ہر آدمی تو اصلاح کرنے والا ہے، تو اصلاح کرائے گا کون بھائی؟ ہر آدمی تو شیخ ہے، تو پھر وہی عالم ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دو آدمی تھے، انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، اب ہم نے دونوں ایک دوسرے کو پروٹوکول دینا ہے. اس نے کہا کہ من تورا حاجی بھگو تو مرا حاجی بھگو، من تورا حاجی بھگو یا تو مرا حاجی بھگو، میں تجھے حاجی بولوں گا تو مجھے پاج حاجی بول، اتنا دروگا کام چلے گا. ایک کو کہے گا، ایک کہے گا حضرت صاحب، دوسرا بھی کہے گا حضرت صاحب، دونوں کی پیری مریدی چمکے گی. کیا عالم ہے میرے دوست، ہم میں سے کوئی اس ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر عیب ہے، اس کا لیے ہم تیار نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ میرے شیخ نے فرمایا، غیبت وہی کرتا ہے کہ جو اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، کیونکہ میں تو اچھا ہوں نا، اس لیے دوسروں کی برائیوں کو دیکھ رہا ہوں. اور غیبت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جو برائی اس کے اندر موجود ہے اس کا تذکرہ کرنا. ہم اصلاح کر رہے ہیں مولانا صاحب، تو کیا اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ جس آدمی کے اندر عیب اور برائی جس ہمارے مسلمان بھائی میں موجود ہے، کیا ہم نے کبھی اس کو بتایا کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے؟ ہم سب کو کہہ رہے ہیں، تجھے بھی بول رہا ہوں، اسے بھی بول رہا ہوں، اسے بھی بول رہا ہوں، اسے بھی بول رہا ہوں، لیکن جس کو کے لیے بول رہا ہوں اس کو تو ایک دفعہ بھی نہیں بولا. کیا اصلاح اس کو ہوتی ہے؟ کیا خیر خائی اس کا نام ہے؟ خیر خائی تو یہ ہوتی کہ اپنے اس مسلمان بھائی کو خط لکھ دیتے کہ بھائی یہ بات ہے، برائے مہربانی ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، آپ دیکھ لیجیے. ہمارے کراچی میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو میرے شیخ دعوت برکاتہم ایک دفعہ ان کے یہاں تشریف لے گئے، تو ان کا مطب تھا دوا خانہ، تو اس دوا خانے میں وہ ایک بڑے بزرگ کے خلیفہ بھی، ان کے دوا خانے میں مرد اور انتظار گاہ جو ویٹنگ ایریا، مرد اور عورت ایسے بیٹھتے تھے، عورتیں مردوں کو دیکھے، مرد عورتوں کو دیکھے، مہیلا مانوش کو دیکھے، مانوش مہیلا کو دیکھے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھے. تو حضرت والا دعوت برکاتہم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت نے ان کو خط لکھ دیا، اور خط لکھ کر کہ آپ کی کہ حضرت ایک بات کی طرف توجہ دلانی تھی، وہ کیونکہ وہ اور تھے، وہ اتنے کہ بہت احتیاط کرتے تھے خود نظر کی بات، لیکن باہر کی بات کا اندازہ نہیں. انسان ہے، ایک اللہ والا ہے، عالم ہے، کبھی ایسی چیز ہے اس کو سر نظر سے نہ گزرے، ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ کوئی یہاں کوئی علم کا فوق کا کل لیتی علم نہ لی، کوئی علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت صاحب علم ہوں، صاحب تقوا ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک موجود ہے. خیر، تو حضرت نے بہت ہی اکرام سے اور ادب سے بات لکھی اور عرض کیا کہ حضرت آپ ماشاءاللہ اللہ والے ہمارے بزرگوں کے یادگار ہیں. ایک بات کی طرف حضرت کو توجہ دلانی تھی کہ باہر جو انتظار گاہ ہے وہاں مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں سامنے آمنے, وہ ماشاءاللہ بزرگ مخلص تھے, صاحب تقوا تھے, بزرگوں سے تعلق والے تھے, تو ان کو توجہ نہیں ہوئی تھی, تو فوراً انہوں نے جو وہاں پر پھر پورا پردہ لگوا دیا. تو دیکھیے ہمیں حکم آئیے, اور دیکھو میں ہوں نا, وہ اتنے بڑے اللہ والے بنتے ہیں, وہ بزرگ اتنے بڑے بنتے ہیں کہ ارے ان کا یہ ہے, میں نے بتایا. ہم لوگ کا تو یہ حال ہے نا, کودنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی کمزوری ملے کسی کی, کیونکہ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اسی لیے بیٹھتے ہیں یا اسی لیے کرتے ہیں کہ کوئی کیڑا ملے تو ہم اس کو کیڑے کو پکڑے, کیڑا نہیں ملے گا تو خود ڈال دیں گے. ان کا مزاج اعتراض کا, تو اعتراض کی وجہ سے وہ اسی کو دیکھتے ہیں. تو دیکھیے غیبت اگر ہے, اگر ہمیں واقعی اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خائی ہے, اور ہونا یہی چاہیے تھا کہ مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خائی ہو, تو کیا مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خائی ہے کہ اس کو تو کہا نہیں دوسرے کو کہتے پھر رہے, ارے بھائی وہ ہے نا وہ ایسے ایسے کرتے ہیں, اور وہ بھی سنتا, اچھا اوہو تو بڑی کام کی بات بتائی تم نے, بڑا اللہ والا بنتا تھا, بتاؤں گا میں اس کو, آج تم نے راز آؤٹ کیا. حضرت نے فرمایا کہ اچھا مجھے بھی ڈاؤٹ تھا, آج تم نے راز آؤٹ کیا. حضرت کے الفاظ دیکھیے, ہاں میں بھی کہوں بڑے بنتے ہیں, آج پتا چلا, آج راز آؤٹ ہوا. یعنی کسی مسلمان بھائی کی برائی ہمیں پتہ چل جائے ہم خوش ہوتے ہیں, اچھا ہے بڑا اللہ والا بڑا مولوی بنا پھرتا تھا, اب پتہ چلے گا نا کیا دینداری ہے, تو گویا کہ ہم اس کو منفی اس میں لیتے ہیں. اور فرمایا ہونا یہ چاہیے تھا مسلمان بھائی, پورے تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ایک جسم کی طرح ہیں, ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی کی برائی دیکھے تو تڑپ جانا چاہیے. دیکھیے ہمارے جسم کے اندر کتنا اتحاد ہے, اگر سر میں درد ہوتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک بے چین ہو جاتے ہیں, اگر پاؤں میں درد ہوتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک بے چین ہو جاتا ہے, اگر انگلی کے میں درد ہوتا ہے پورا جسم بے چین رہتا ہے. ہمارے جسم میں کتنا اتحاد ہے, لیکن مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے, خیر خائی نہیں ہے. اور اگر غیبت کرنی ہے واقعی, اگر واقعی ہی غیبت کرنی ہے, تو اگر وہ کسی کا مرید ہے اس کے شیخ کو بتا کہ جناب یہ آپ اپنے مرید کو دیکھیں, ان کو سمجھائیں کہ یہ پردہ نہیں کرتے ہیں, عملیات کا کام کرتے ہیں, اور بے پردہ عورتیں اپنے سامنے ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں, دیکھ کر کہتے ہیں تمہارا جن اتاروں گا, تو ان کا تو جن تم اتارو گے, تمہارا جن کون اتارے گا؟ صحیح نا, اس کا تو جن تم اتار رہے ہو, یہ تمہارا جو جن ہے یہ کون اتارے گا؟ تو سبحان اللہ, اگر ہے شیخ کو بتائے, ایسے کس ملازم ہے تو مالک کو بتائے کہ جناب آپ کی یہ وہ صاحب یہ کرتے, ان کو اطلاع کرے کہ آپ ان کو سمجھا دیجیے ایسا نہ کریں, یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. یا اگر ان کو براہ راست کہنا ہے تنہائی میں لے جائے اور ایسے نصیحت کرے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نصیحت کرنا اس کے لیے جائز ہے جو اپنے کو بھنگی سمجھے, اور جس کو نصیحت کرے اس کو شہزادہ سمجھے. اور فرمایا اس کو بھی یہ عالم ہو کہ اس کو معلوم ہے بھنگی, اگر شہزادہ بادشاہ نے بھنگی کو حکم دیا کہ میرے شہزادے کو میرے بیٹے کو بات سمجھاؤ, اور اگر میرا بیٹا ناراض ہو گیا تو تیری گردن اڑوا دوں گا میں. اب آپ دیکھیے کس دوراہے پر کھڑا ہے وہ, کتنی نزاکت ہے اس کی, کہ ایک طرف بادشاہ کا حکم ہے نصیحت بھی کرو, اور ایک طرف دوسری طرف یہ بات ہے اگر میرا بیٹا ناراض ہو گیا تو یاد رکھنا تیری گردن اتروا دوں گا میں. اب کیسے نصیحت کرے گا, ہاتھ جوڑ کر, کتنے سمجھا کر, کتنا اپنے آپ کو دل میں کیسا ٹوٹا ہوا توڑ کر, کتنی عاجزی سے اس کو سمجھائے گا. پر فرمایا نصیحت تو ایسے ہونی چاہیے کہ اپنے کو بھنگی سمجھے. آج ہمیں کرسی مل جائے, ممبر مل جائے تو بس. ایک مولوی صاحب سے بڑی لمبی تقریریں کرتے تھے, ایک جگہ ان کا جلسہ تھا تو کسی ہوٹل میں ٹھہرے, ہوٹل والے سے کہا دیکھو رات کو میں آؤں گا 2-3 بجے, ذرا دیر سے, کیونکہ میرا پروگرام لمبا ہوتا ہے, میں تقریر بہت دیر تک کرتا ہوں, تو میرے لیے ذرا جگہ رکھنا. انہوں نے کہا مولوی صاحب, خان صاحب تھے, فکر مت کرو ہم تمہارے لیے جگہ رکھے گا. اب وہ جناب تقریر شروع کی, ایک آدمی اٹھا, دوسرا اٹھا, آخر میں مؤذن صاحب نے بھی کنجیا دے دی, تقریر ختم ہو جائے تو بند کر کے چلے جانا. اب جناب وہ پہنچے, رات کافی وقت تھا, اس نے آواز لگائی, او خان صاحب کیا بات ہے؟ کہا خان صاحب وعدہ کیا؟ اس نے پوچھا کون ہے؟ خان صاحب کے وعدہ کون ہے, کہ اس کو نیند میں تھا, اس کو بھی یاد آیا کہ ہاں میں نے وعدہ کیا. پوچھا کون ہے, تو انہوں نے شروع کر دیا کہ نوجوانوں کے دل کی دھڑکن, جامع شریعت و طریقت, مقرر شعلہ بیاں, خطیب بے بدل, بلبلے بنگلہ دیش. اب جو اس نے خطاب لگانا شروع کیے تو ادھر سے آواز خراٹے کی آنے لگی. اب آوازیں تھی وہ اٹھائی نہیں. خیر رات وہیں گزاری. صبح جب فجر کی اذانیں ہوئی, خان صاحب اترے, چوکیدار اترا, دروازہ کھولا, انہوں نے کہا یار, اس نے باہر بیٹھا تھا وہ, انہوں نے کہا خان صاحب یار تم نے اچھی بے وفائی کی. کیا بات ہے؟ کام مجھے اندر نہیں آنے دیا. اس نے کہا یار دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نے ایک آدمی کا انتظام کیا تھا, 25 آدمی کا نہیں, یہاں تو رات کو 25 آدمی آئے تھے. اور ہم نے ایک آدمی کا انتظام کیا. یعنی ہمارا کتنا عجیب مزاج ہے, اگر اعلان ہو اور یہ نہیں کہا کہ بشٹو آدمی, بشٹو وششٹو, ناراض ہو جاتے کہ جی وششٹو کیوں نہیں بولا ہمیں, اور وششٹو چیئر کیوں نہیں دی ہمیں, اور وششٹو نام کیوں نہیں لکھا ہمارا اشتہار میں, اس بات پر لڑائی ہو جاتی ہے جناب. پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ ان چیزوں کی طرف ہیں. دین ہمارا مقصد نہیں ہے, ہمیں شہرت چاہیے, عزت چاہیے, جاہ اور مال مطلوب ہے. دیکھو کیا یہ سو رہے ہیں کیا؟ اچھا لکھ رہا ہے, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا ہے, بس صحیح ہے, مجھے پتا چل گیا نا, تو بس صحیح ہے, شاباش. تو میرے پیارے دوستو, غالباً امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی بات ہے نا, کہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا, تاکہ جو نامہ اعمال میں جائے انہیں کے جائے. کیوں کتنی عجیب بات ہے, ہم اتنی محنت سے کماتے ہیں. وہ ہمارے ایک پیر بھائی نے سنایا کہ ساؤتھ افریقہ کا واقعہ, وہ وہیں کے ہمارے شیخ کے خلیفہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہر ہفتے کو تنخواہ ملتی ہے. انگریزوں کا نظام ہے کہ وہاں ہفتہ واری ویکلی بیسس پر وہاں پہ ملتا ہے. ہمارا جیسے ہمارے پاکستان تو ماہانہ ہے, یہاں بھی ماہانہ ہی رواج ہے نا, وہاں ہر ہفتے کے ہفتے پیسے ملتے ہیں. کہ وہاں ڈاکو بہت ہیں, تو وہ افریقہ کے جو قبائل کے ہوتے ہیں وہ ڈاکے ڈالتے ہیں. تو کہا ایک بےچارا ایک آدمی, ہفتے کا دن تھا, جمعے کا دن تھا, ان کے جمعے کو ہفتہ اتوار چھٹی, تو جمعے کا دن تھا, وہ تنخواہ لے کر آ رہا تھا, ڈاکو نے پکڑ لیا, گن پستول رکھی, پیسہ لے لیا. اگلے ہفتے پھر یہ ہوا, 3 ہفتے تک مسلسل یہی ہوا. اب وہ بھی پریشان, بیوی پریشان کہ بھائی اب سارا پیسہ نہیں آئے گا تو کیسے گزارا ہوگا, کچھ ترکیب کرو ایسا کہ پیسہ بچ جائے. دیکھو ویڈیو تو نہیں بنا رہے نا, ہے نا, ریکارڈ کر رہے ہو نا, ٹھیک ہے, تو اگر ویڈیو بنانی ہو تو پہلے بتایا, میں میک اپ کر کے آ جاؤں. لیکن یہ نہ بنوانے کی علت یہ نہیں ہے بھائی, ہمارے بزرگوں نے اس کو, علماء نے حرام فرمایا ہے, چاہے ڈیجیٹل بھی کیوں نہ ہو, یہ ڈیجیٹل کا نام کا سہارا نہیں لے سکتے. تصویر کشی اور ویڈیو ڈیجیٹل کے نام پہ بھی حضرت نے فرمایا, ڈیجیٹل ہو یا اس کا باپ ہو. تو وہ اب اس نے میاں بیوی آپس میں گھر جوڑ کر بیٹھے, اور آج کل تو ماشاءاللہ ناب خان صاحب مقرر صاحب کو بھی ویڈیو کیمرہ ہونا تو بہت مست ہو کے پڑتے ہیں, اور اگر ویڈیو کیمرہ نہ ہو تو بیچارے کو جوش ہی نہیں آتا, اور اگر پیسے دیں اور جوش آتا ہے. پیسے نہ ملے بیچارے کو جوش ہی نہیں آتا. یعنی ہمارا جوش بھی عجیب ہے. تو میرے پیارے دوستو, اب وہ جو ہے آپس میں میاں بیوی نے کہا بھائی اس طرح تو کیسے گزارا ہوگا, پیسے کوئی ترکیب کرو بچاؤ. دونوں نے مشورہ کیا. اب اس نے کیا کیا, جب تنخواہ لے کر نکلا تو ایک بیکری میں گیا, وہاں سے ڈبل روٹی لی, بن بڑا سا, اس کو کاٹا, اس کے اندر پیسے رکھے چھپا کے, اور اس کو یوں بند کیا تھیلے لفافے میں لے کر مزے سے چلا آ رہا. ڈاکو ملے, ڈاکو نے روک لیا, ہینڈ اپ. اب وہ بےچارا گھبرا گیا. اب انہوں نے کہا نکالو پیسہ, جمعے کا دن. اب وہ نکالنے لگا پیسہ جیب میں ہاتھ ڈال کے, تو ایک ڈاکو جو تھا اس نے کہا یار یہ بےچارے کو ہم ہر ہفتے لوٹتے ہیں, اس کو چھوڑ دو یار, تین ہفتے سے ہم اس کو لوٹ رہے ہیں, بےچارا کیا کرے گا, ایک کام کرو اس کو جانے دو, ڈبل روٹی لے لو. تو ڈبل روٹی تو میں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, غیبت کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی مجلسوں میں, ہماری محفلوں میں یہ غیبت کا مرض ایسا کہ دیندار عام لوگوں سے کیا کہنا, کہ ہم لوگ تو دین کے چیمپئن ہیں نا, کیونکہ جنت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے. لہذا ہم لوگوں کی مجلسوں کا یہ عالم ہے کہ غیبت غیبت, فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا, یہی بس تذکرہ ہے, کوئی اور کام ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ فرماتے, دیکھو کتنے عجیب انداز سے فرمایا, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. فرمایا کہ دیکھو کیا عنوان اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. فرمایا کہ مردہ کیوں, کیونکہ اگر وہ سامنے ہوتا تو تمہاری ہمت بھی نہ پڑتی, اگر زندہ ہوتا زندہ کے سامنے وہ کچھ بول سکتا ہے. لہذا وہ چونکہ غائب میں ہے, گویا مردے کی طرح ہے, اگر سامنے ہوتا تو تم اس کو بول کے دکھاتے ذرا کچھ اس کے بارے میں بولتے, کیا جیسے تم اس کی موجودگی میں ناپسند کرتے ہو, اس کی موجودگی میں جیسے تم ناپسند کرتے ہو, جب وہ نہیں ہے تو کیوں اس کا تذکرہ کرتے ہو. حضرت نے بہت پیاری مثال سے سمجھایا, فرمایا دیکھو کوئی باپ, اگر کسی باپ کا بیٹا چرسی ہو, شرابی ہو, بدماش ہو, اور محلے کی گلی میں ہوٹلوں میں جگہ جگہ اس کی غیبت ہو رہی ہو, برائی کا تذکرہ ہو رہا ہو, کوئی باپ اس کو پسند کرتا ہے؟ حالانکہ وہ بیٹا ہے ایسا, لیکن ابا پسند نہیں کرتا کہ میرے بیٹے کی برائیاں ہوٹلوں کے اوپر ہو. فرمایا اسی طرح ربا کو پسند نہیں ہے کہ وہ بندہ میرا ہے, ناراضی کرتا ہے, لیکن تم اس کی جگہ جگہ برائی کر کے غیبت کر کے جو تم ہمارے نافرمان مت بنو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا کرنے کے اور کام نہیں بچے, کسی کام میں وقت لگائیں, غیبتیں کر کے اپنا سارا وقت اس کام میں لگائے, اور کام کرنے کو بہت کام ہے. اور اگر یہ نالائکی کی تو پھر معافی مانگے. حکیم الامت کی تحقیق اس بارے میں میرے مرشد نے فرمایا, غیبت کے بارے میں حکیم الامت کی تحقیق یہ ہے کہ اگر جس کی غیبت کی اس کو پتا چل گیا کہ فلاں مجلس میں فلاں لوگوں نے میری غیبت کی ہے, تب تو اس سے معافی مانگنا واجب ہے. اور فرمایا اگر اس کو خبر نہیں ہوئی تو جس مجلس میں غیبت کی ہے وہیں پر کہہ دو نالائکی کا اعتراف کہ ہم سے یہ نالائکی ہوئی کی ہوئی کہ ہم نے غیبت کی. فرمایا کہ کچھ قرآن پاک پڑھ کے, قل ھو اللہ شریف تین مرتبہ پڑھ کے اس کا ثواب اس کو بخش, تاکہ کل نامہ اعمال میں دیکھے, نامہ اعمال میں دیکھے کہ بھائی غیبت کی, ساتھ میں کہے کہ نہیں بھائی ہمیں قرآن پاک پڑھ گیا, چلو بھائی حساب تو برابر ہو گیا, چلو اب کیا اس سے کہنا. تو غیبت ایسی ہے جیسے اپنی کمائی, اپنی کمائی جب ٹکا رکھ لیتے ہیں آپ کیا, اچھا اپنے یہاں تو لنگی ہوتی ہے شلوار تو ہوتی نہیں, ہمارے یہاں لوگ شلواروں میں جیب بناتے ہیں, کیا بھی بناتے ہیں اور لنگی میں, اچھا تو شلواروں میں دیکھیں جیب بناتے ہیں, یعنی اپنے پیسے کی ٹکے کی کتنی قیمت ہماری نگاہوں میں, کہ ہم کماتے ہیں تو چھپا کے رکھیں. ایک دفعہ حرم شریف میں حاضر تھا تو وہاں حضرت کی باتیں نقل کر رہا تھا کہ نظر بچانے کا. ایک صاحب کہنے لگے یہاں نظر کیسے بچ سکتی ہے, سامنے عورت, پیچھے عورت, دائیں عورت, بائیں عورت, اوپر عورت, نیچے عورت, ہر طرف عورتیں ہی عورتیں ہیں, اور ایسا ہی منظر ہے. اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کی برکت سے فوراً جواب عطا فرمایا. میں نے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ نظر بچانے پر تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن ہماری جیب میں ریال موجود ہیں. کسی حاجی نے آج تک یہ نہیں کہا, حالانکہ حرم شریف وغیرہ میں اللہ حفاظ فرمائے جیب قطرے بھی ہوتے ہیں, ایسے بھی حالات واقعات ہیں نا, لیکن کسی آدمی نے آج تک یہ شکایت نہیں کی کہ جب میں احرام پہنتا ہوں احرام میں جیب نہیں ہوتی, گو بیلٹ تو ہوتا ہے جیب نہیں ہوتی, اب میں اتنے ریال کیسے بچاؤں گا. وہاں تو کیا کرتے ہیں, اپنی بیوی کو استری کو نہیں بتاتے میرے پاس اتنے ریال ہیں, اپنے سگے بھائی کو نہیں بتاتے کہ میں اتنے ریال لے کر جا رہا ہوں, اپنے خاص دوست کو نہیں بتاتے جو ساتھ اٹھنے بیٹھ ڈالا کہ میرے پاس کتنے ریال موجود ہے, کتنے چھپاتے ہیں. ہماری نظر میں ریال کی قیمت ہے, اور جب حدیث ہوتا ہے نا اپنے وہ جو بیلٹ ہوتا ہے نا اس کو ایسے پکڑ کے سوتا ہے, کتنا خیال کرتا ہے کہ میرے ریال کوئی چرا کے نہ لے جائے یا گر نہ جائے. ہماری نظر میں ریال کی قیمت ہے, اتنی محنت کر کے جو ہم حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں, اتنی محنت کر کے ہم حلم پڑھتے پڑھاتے ہیں, اتنی محنت کر کے ہم تبلیغ میں جاتے ہیں, اتنی محنت کرتے بزرگوں کی خدمت میں, اتنی محنت دین کے کاموں میں مال جان آبرو لگا رہے ہیں, لیکن جو محنت کر کے کمایا اس کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے. حاجی نے کسی آج تک شکایت نہیں کی کہ وہاں جاؤں گا ریال کیسے بچاؤں گا, وہاں تو سارے بدھو بھی ہوشیار ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ریال کی قیمت, مال کی قیمت ہماری نگاہوں میں ہے, اللہ تعالی کی عظمت اور قرب اور دین کی قیمت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے, اس لیے ہم اپنی عبادتوں کے انوارات کو سڑکوں پر لٹاتے رہتے ہیں. خیال ہی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری زبان سے قیمت کر کے ہم اپنا کیا مال دے رہے ہیں, ہماری نیکی جاری ہے کہ نہیں جاری, ہمیں فکر ہی نہیں. اتنی محنت سے نیکی کمائی اور مفت میں اگلے کو دے دی, لے بھائی آپ لے جائیں, بڑے سخی ہیں اس معاملے میں ہم لوگ, نہیں آپ لے جائیں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور تعلق عطا فرماتا ہے تو میرے پیارے دوستوں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان پر بھی نظر رکھتا ہے کہ میں اپنی زبان سے بول کیا رہا ہوں, اپنے سننے پر نظر رکھے گا کہ میں کیا سن رہا ہوں. یعنی کتنی عجیب بات ہے, بار بار اس کا تذکرار بھی کیا دوبارہ, ہمارے موبائل کی فون کی گھنٹیاں کیسی عجیب ہے کہ اس میں بالکل گانے اور میوزک, یہ بھی ہم دینداروں کا ہی ایک المیہ ہے کہ موبائل فون کی گھنٹی, دوسری گھنٹی سادہ موجود ہے کہ سب اکثر یہی عذر کرتے جی مجھے بدلنی نہیں آتی, اگر اب بدلنی نہیں آتی تو دوسرے کو کہے. دیکھیں نا, اگر کوئی مارکیٹ سے کوئی چیز لینی ہے کسی کو بھیجتا ہے کہ بھائی یہ لے لو اور پیسہ لے لو اور مجھے لا دو. موبائل میں بیلنس ڈلوانا ہوتا ہے کسی کو پیسہ دیتا ہے کہ بھائی موبائل میں بیلنس ڈال دو, سارے کاموں کے لیے ہے. تو میرے پیارے دوستوں موبائل حوالے کرے جس کو آتا ہو بھائی سادہ گھنٹی لگا دو. اور ہمارے علماء حضرات نے قرآن پاک کو اور نعت شریف کو بطور گھنٹی لگانے کو منع فرمایا, پسند نہیں کیا, سادی گھنٹی ہو, نہ گانے کی ٹون نہ میوزک, سادہ گھنٹی ہو, عام سی گھنٹیاں. کوئی یہ اشکال پیش کر, اکثر لوگ کہتے جی ہمارے موبائل میں ہے ہی نہیں. تو میں ان سے یہی گزارش کیا کرتا ہوں کہ دیکھو جب ہم کو کوئی موبائل بھالو لگے تو ہم کیا کرتے ہیں, خرید لیتے ہیں, اس کو بیچ کے وہ لے لیتے ہیں کہ پسند آ گیا نا. تو جب موبائل پسند آ گیا تو خرید کے دوسرا لے لیا, تو اللہ کی رضا اور خوشی کی خاطر کا استحضار کرتے ہوئے اگر موبائل اس میں سادہ گھنٹی نہیں ہے تو وہ موبائل لے لے جس میں سادہ گھنٹی ہو. مارکیٹ کے اندر ایک نہیں, دس نہیں, سو نہیں تو ہزاروں موبائل ہیں, بھری پڑی ہے مارکیٹ جس میں سادہ گھنٹیاں ایک ایک دو دو دس دس اس میں موجود ہے. اس لیے اس کا بھی اہتمام ہو کہ مسجد میں انسان ہے, کبھی گھنٹی بند کرنا بھول سکتا ہے, ایک بشری چیز ہے, بھول ہو سکتی ہے. اور امام کے ذمے نہیں ہے ویسے یہ بات کہ وہ مقتدیوں سے کہے کہ موبائل فون بند کریں. کیوں جناب؟ امام کی ذمہ داری ہے کہ اس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے. اب امام صاحب یہ بھی اعلان تھوڑی کریں گے کہ تمام لوگ وضو کر کے آئیں. ایک امام صاحب نے اعلان کیا اپنے موبائل فون بند کر لے, تو ایک نمازی مسجد سے نکلا اور باہر چلا گیا مسجد سے, اور جب واپس آیا تو نماز ختم ہو رہی تھی. تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے یار, تم کوئی ناراض ہو گئے مسجد سے تم باہر چلے گئے؟ خیریت؟ اس نے کہا اصل میں امام صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اپنا موبائل فون بند کر لیں, میرا موبائل فون گھر پہ رکھا ہوا تھا وہ میں بند کرنے گیا تھا. سبحان اللہ, کیا فرما برداری ہے. یعنی اب عجیب ہے, امام اعلان کرے اس چیز کا بھی پتا نہیں. پھر تو جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا پتا نہیں کیا کیا اعلانات کرنا پڑیں گے. اس چیزوں کا تعلق ذوق اور شعور کے ساتھ ہوتا ہے کہ ذوق کی چیز ہے, شعور کی بات ہے کہ بھائی مسجد میں آ کے موبائل فون تم بند کرو. دادا اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, انسان بھول جاتا ہے. اب دیکھیں نماز کا معاملہ بھی کیسا ہے, مسجد گھر سے نکلا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ظہر کا وقت ہے, ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اب دیکھا جماعت کھڑی ہے, فوراً اللہ اکبر نیت کر کے کہتا ہے میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں. اس کی نماز درست ہے کہ نہیں ہے؟ درست ہے, کیونکہ اس کا ارادہ اور نیت ظہر ہی کے تھا, وہ نکلا اسی ارادے سے, وہ جلدی میں اس کے منہ سے عصر نکل گیا. اور علماء یہی فرماتے ہیں اس کی نماز درست ہے. تو میرے پیارے دوستو, انسان ہے, کبھی غلطی ہے, بھول سکتا ہے, لیکن کم سے کم ایسی تو گھنٹی ہو کہ سادہ گھنٹی ہو. ایسی گھنٹی نہ ہو امام بھی ناچنا شروع کر دے. آج کل تو اللہ معاف کرے ایسی گھنٹیاں ہوتی ہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کو سنا نا فنن ہو تو کودنا شروع کر دیتے, کیونکہ اس میں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا نا ان الغنا رقیۃ الزنا, یہ زنا کا منتر ہے, جذبات پیدا ہوتے ہیں زنا کے, کیونکہ اس کا بھی جی چاہتا ہے, اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ کوئی آواز گانے کی سنو تو میں ہیرو بن جاؤں, مجھے کوئی ہیروئن مل جائے. یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں, شہوت بڑھتی ہے. اس نے اپنے کان پر بھی نظر رکھے کہ میں کیا سن رہا ہوں, اور فرمایا اپنی آنکھ پر بھی نظر ہو کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, کہاں دیکھ رہا ہوں, کس کو دیکھ رہا ہوں, اور کیوں دیکھ رہا ہوں. یہ بھی استحضار ہو. اس لیے میرے شیخ دامت برکاتہم بات عرض کر رہا تھا کہ ذوق جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے. ذوق, اب ماں رومی رحمت اللہ علیہ کا ذوق سنیے. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو کجا بینی خون بر خاک ہا, کیا بند کر رہے ہیں کیا؟ اسی چلا دیا ماشاءاللہ. کیا اس کی ساتھ ساتھ اصلاح ہو رہی تھی؟ اچھا شیخ جو ہے اصلاح کر رہا تھا ماشاءاللہ. اچھا ان کے نام بھی حبیب اللہ ہے ماشاء اللہ. حضرت والا کا مضمون یاد آ گیا, سبحان اللہ. فرمایا تو جب تم اے سی چلاتے ہو تو کھڑکی اور دروازے کو بند کر دیتے ہو, صحیح نہیں نا؟ لیکن اے سی چلا, اشارہ ہوا, اب ساری کھڑکیاں سب نے بند کر دی, اب دروازہ بھی بند کر دیا. اور اگر کوئی کھڑکی کھلی رہ جائے تو کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا اسی طرح سے جب تم ذکر اللہ کا, تلاوت کا, علم کا, دین کے کام کا ایئر کنڈیشن چلاؤ تو اپنی آنکھوں کا شیشہ بند رکھو, اپنے کان کا شیشہ بند رکھو, اپنی ناک اور زبان کا شیشہ بند رکھو,
ورنہ اگر تم نے ان کو کھلا رکھا اور گناہوں کی گرمی آتی رہی یہاں سے تو پھر یہ نہ کہنا کہ جی نماز بھی پڑھتے ہیں ذکر تلاوت بھی ہے لیکن سکون نہیں ہے. وعدین اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ شبدان پیسو نہ انجن. ایک رکشے کے پیچھے لکھا دیکھا تھا ہے نا, صاحب بھی تھے صاحب بھی تھے شبدان. تو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا ترجمہ شبدان بہترین ہے نا بھائی. مول صاحب بتاؤ خبردار تنبیہ کے لیے نا اللہ اماحا تین حروف ہے نا تنبیہ کے لیے. تو شبدان بذکر اللہ تطمئن القلوب سبحان اللہ, صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو چین اور اطمینان ملے گا. لہذا ایئر کنڈیشن چلا دیا تو سب بند کرتے ہیں. اور اگر ہم نے فرمایا کہ ذکر تلاوت بھی کرتے رہے اور سندری کو بھی دیکھ رہے تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں گزرتے گزرتے دیکھ لیا نظر مار لی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قلب میں چین سکون نہیں رہے گا. فرمایا کہ تم حضرت نے عجیب مضمون فرمایا کہ دیکھو انسان کا جو دل ہے وہ اللہ کی طرف 90 ڈگری زاویہ قائمہ کے ساتھ 90 ڈگری متوجہ رہتا ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ 10-20 ڈگری 30-40-45 ڈگری ہٹ جاتا ہے, تباہ کی فوراً واپس ہو گیا. لیکن فرمایا کہ جو بدنظری عجیب گناہ ہے, بدنظری کا گناہ ایسا ہے کہ انسان اس کا جو دل 90 ڈگری اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہے تو وہ جو دل ایسے گھومتا ہے, یہ پہلے 90 ڈگری ادھر 90 ڈگری ادھر, کتنے ڈگری 180 ڈگری کا انحراف ہوا, پوری ڈائریکشن چینج ہو گئی. اب وہ دل پہلے جو اللہ تعالی کی طرف متوجہ تھا اب اس کی پیٹھ اللہ تعالی کی طرف اور اس کا دل لیلہ کی طرف ہو جاتا ہے. اب وہ مسجد میں آ کر کہتا ہے منہ میرے کعبہ شریف کی طرف اور دل تو کہتا ہے میں اس لیلہ کے پاس. اب نماز میں بھی اس کا خیال, پڑھ رہا ہے تو اس کا خیال, ذکر تلاوت میں بھی اس کا خیال, نیک کاموں میں بھی ظالم کو وہی خیال رہتا ہے. وہ جو دیکھا سڑکوں کے اوپر کہ سندری کے بال کیسے تھے, اس کے گال کیسے تھے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرمایا کہ یہ شخص اس کے قلب کا یہ عالم ہوتا ہے. ایک صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں جب ان سندریوں کو دیکھتا ہوں تو حسن جمال خداوندی, یہ حسین جو ہیں یہ آئینہ جمال خداوندی ہیں, یعنی اللہ تعالی کے جمال کا آئینہ ہے, عکس ہے کہ دیکھو اللہ نے ان کو کتنا سندر پیدا کیا. سبحان اللہ, حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا ہاں بے شک آئینہ تو ہے, آئینہ ہے. جواب دیکھیے کیا عجیب, حکیم الامت کے علوم, فرمایا آئینہ ہے لیکن آتشی آئینہ ہے, آگ والا, تمہارے ایمان کو جلا کر راک کر دے گا. وہ جو آئینہ ہوتا ہے نا اس کو دھوپ میں رکھتے نا, کاغذ پر رکھے کاغذ جل جاتا ہے, آتشی آئینہ اس کو بولتے نا. فرمایا وہی ہے. یاد رکھنا اگر ان لیلاؤں کے چکر میں ان سندریوں کے چکر میں رہے تو ایمان جل کر راک ہو جائے گا, ساری زندگی عبادات علم کے باوجود محروم رہے گا اللہ سے. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت جب میں نظر بچاتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. آگے آ جائیں مولانا کو آگے کر. ٹھیک ہے جناب, نظر بچاتا ہوں تو مجھ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت نے پوچھا کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے تو کہنے لگے کہ 3 منٹ. تو حضرت اچھا حکیم الامت نے فرمایا اچھا جب نظر ڈالتے ہو تو تکلیف ہوتی ہے؟ کہا جی حضرت تب بھی ہوتی ہے. کتنی دیر؟ کہا 3 دن. یاد آتی ہے نا, دیکھ لیا جب دیکھا نہیں, میرے مرشد فرماتے جب دیکھا نہیں تو اس کا نام ہے, اس کے پاس شندری کے پاس حسن ہے, اور اس حسن کا نام ہے حسن نامعلوم. معلوم ہی نہیں نا, جب دیکھا نہیں, بال کیسے, آنکھیں کیسی, ناک کیسی, ہونٹ کیسے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو کیا نام ہوا اس کا؟ حسن نامعلوم. اور جس چیز کا پتہ ہی نہیں اس کا غم کب کیسے ہوگا بھائی, جب معلوم ہی نہیں ہے غم کیسے ہوگا. لگا فرمایا یہ غم تو ہے لیکن اس غم کا نام ہے غم حسن نامعلوم. 3 منٹ غم ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے, اور اگر دیکھ لیا تو اب وہ حسن جو ہے وہ معلوم ہو گیا. لگا جب وہ حسن معلوم ہے اس حسن کا نام ہے غم حسن معلوم, کیونکہ آنکھوں کو دیکھ لیا, چال کو دیکھ لیا, بال کو دیکھ لیا, اس کے حسن کے نقطے کو چرا لیا, حسن الدقائق کو دیکھ لیا. کنز الدقائق پڑھتا ہے پڑھاتا ہے لیکن حسن الدقائق بھی دیکھ لیتا ہے, کیونکہ بہت ماہر ہے نا. لگا حسن الدقائق کو دیکھا, حسن کے باریک نقطے اور دقیقے اب دیکھ لیے, اب یاد آ رہی. ہائے ہائے کاش. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں تمہارا یہ کاش آکاش پر نہیں لے کر جائے گا, آسمان پر نہیں جاؤ گے, بلکہ آسمان والے کی طرف سے لعنتیں ملیں گی تمہیں. لہذا حضرت نے فرمایا جب حسن معلوم ہے تمہیں پتہ چل گیا اب یاد آئے گا, اور حسن نامعلوم کو کتنی دیر یاد کرو گے. اس لیے فرمایا نظر بچا لو, تکلیف اٹھا لو, یہ بھی غم ہے. ارے بھائی دیکھنے کی بھی تکلیف ہے, نہ دیکھنے کی بھی تکلیف ہے. ایک تکلیف 3 منٹ کی اور ایک تکلیف 3 دن کی, عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ حدیث شریف میں بھی کیا ہے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت ہی آ رہی ہے ہلکی مصیبت لے لو. جیسے میرے مرشد کا ایک 2 جملے ہیں, فرمایا کہ اگر کبھی مال میں اور جان میں تقابل ہو, یعنی جان دینی پڑ رہی ہے یا مال دینا پڑ رہا ہے, تو میرے شیخ فرماتے ہیں مال دے دو جان بچا لو, کیونکہ جان رہے گی مال پھر آ جائے گا. اور فرمایا کہ اگر کبھی ایمان کا اور جان کا مقابلہ ہو, جان دے دینا ایمان بچا لینا, کیونکہ مرنا تو ایک دن ہے, ایمان کا سودا مت کر لینا, جان دے دینا ایمان بچا لینا. پھر اللہ تعالیٰ کیا ایسے ہی پیش ہوگا, وما نقموا منهم الا يؤمنوا, کوئی جرم نہیں تھا اس کا, لیکن بس یہی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور حکم پر عمل کیا. اس نے فرمایا کہ جان دے دینا لیکن ایمان بچا لینا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں ایک غم حسن معلوم, ایک غم حسن نامعلوم, تکلیف دونوں میں ہو رہی ہے لیکن دونوں تکلیف میں فرق ہے. اور وہ کیا فرق ہے کہ لیلہ کو دیکھا, نامحرم عورت کو دیکھا تو اللہ کی لعنت مل رہی ہے, نظر بچانے سے اللہ تعالی کی رحمت مل رہی ہے. تو دونوں تکلیفوں میں کتنا فرق ہے, ایک تکلیف سے یعنی نظر ڈالنے کی تکلیف سے اللہ کی لعنت مل رہی ہے, اور نظر بچانے والی تکلیف پر اللہ تعالی کی رحمت مل رہی ہے. اور حدیث قدسی میں من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, جو میرے خوف سے نظر بچائے گا. آہ, میرے مرشد نے فرمایا شاگرد, مرید, شیخ ان کے خوف سے نہیں, زمانے کے خوف سے نہیں, اللہ کے خوف سے ایسا ایمان عطا کروں گا کہ اس کی مٹھاس کو اپنے دل میں موجود پائے گا. حضرت نے فرمایا کہ تھانہ بھون کے اندر ایک مجذوب بزرگ تھے, نام تھا ان کا سائیں توکل شاہ. تو وہ آئے حکیم حضرت ماں نانوتوی رحمت اللہ علیہ, ماں یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس, اور کہنے لگے کہ مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں, حضرت فرمایا وہاں کی بولی ہے, مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے. پھر میرے شیخ فرماتے کہ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم مولوی جی، جب میں اللہ کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے جیسے تمہارا منہ مٹھائی کھا کر میٹھا ہوتا ہے، اللہ کے نام سے میرا منہ ویسے ہی میٹھا ہوتا ہے. بارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نام او چوبر زبانم میرود، نام او چوبر زبانم میرود، ہر بنے منہ ازا سل جوئے شود، ہر بنے منہ ازا سل جوئے شود. جب ان کا نام میری زبان پر جاری ہوتا ہے تو میرے جسم کا بال بال مدھو بن جاتا ہے. خالق مدھو کا نام لیا، اصل شہد، خالق مدھو کا نام لیا تو ان کا نام، اس مالک خالق مدھو کا نام زبان پر آتا ہے تو جنس کا بال بال شہد بن جاتا ہے. نام او چوبر زبانم میرود، نام او چوبر زبانم میرود، ہر بنے منہ ازا سل جوئے شود، ہر بنے منہ ازا سل جوئے شود. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ ایچے شیرین است نام، اللہ اللہ ایچے شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام. بارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ آپ کا نام کیسا میٹھا ہے، کیسا شیریں ہے کہ آپ کا نام لیتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جیسے دودھ اور میں چینی ڈالتے ہیں، دودھ بھی میٹھا، چینی ملائی اور میٹھا ہوا، جیسے دودھ اور چینی پیتا ہے کیسے مٹھاس آ جاتی ہے، اللہ کے نام سے ایسے ہی مٹھاس میری جان میں آ جاتی ہے. اسے معرومی عرض کرتے ہیں، ذوق معرومی رحمت اللہ علیہ کا عرض کرتے ہیں، نعرہ مستانہ خوش می آئے دم، نعرہ مستانہ خوش می آئے دم، تا ابد جانا چنی می بائے دم، تا ابد جانا چنی می بائے دم. کہ اللہ آپ کی محبت کا نعرہ، یہ مجھے بہت بھالو لگ رہا ہے، مجھے بہت بھلا لگ رہا ہے کہ اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ مجھے اپنا اللہ اپنا نام پاک لینے کی توفیق عطا فرماتے رہیے، اور مجھے اپنے نام پاک لینے میں میری زندگی کو گزار. نعرہ مستانہ خوش می آئے دم، نعرہ مستانہ خوش می آئے دم، تا ابد جانا چلی می بائے دم، تا ابد جانا چنی می بائے دم، برکف من شراب آتشی. بارومی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی محبت کی جو تیز والی شراب ہے ذرا پہلے میرے ہاتھ میں رکھیے، اپنی محبت کی تیز والی شراب میرے ہاتھ میں رکھیے. برکف من شراب آتشی، برکف من شراب آتشی، برکف من شراب آتشی، بعد ازی کرو پر مستانہ بھی. اس کے بعد پہلے اپنے محبت کی تیز والی شراب کا جام، جام محبت مجھے عطا فرمائیے، میرے ہاتھ میں رکھیے، وہ جام مجھے نوش فرمانے کی، نوش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کے بعد اپنے اے اللہ آپ کی محبت میں جو عشق و مستی کا عالم ہے آپ ملاحظہ فرمائیے کہ میں اپنے قلب و جان کو، اپنی زندگی کے احساس کو آپ پر کیسے فدا کرتا ہوں. یہ در حقیقت آپ کے جام محبت، آپ کی عطا محبت کا یہ اثر ہوگا کہ میں اپنے قلب و جان کو آپ پر فدا کر دوں گا. یہ محرومی رحمت اللہ علیہ کا ذوق ہے. اور عرض کرتے ہیں محرومی رحمت اللہ علیہ، اے خدائی بندہ را رسوا مکن،
اے خدائی بندہ را رسوا مکن، اے خدائی بندہ را رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا. اے خدائی بندہ را رسوا مکن، گربدم من سر من پیدا مکن. اے اللہ اگرچہ میں نالائق ہوں، لیکن اے اللہ اپنے کرم سے اپنی ستاری کے صدقے میں اپنے اس نالائق بندے کو رسوا نہ فرمائے. اگرچہ میں نالائق ہوں، گربدم اگرچہ میں نالائق ہوں، لیکن وہ میرے گناہ جو آپ نے مخلوق سے چھپا کے رکھے اس کو مخلوق پر ظاہر نہ فرمائے. اے خدائی بندہ را رسوا مکن، اے خدائی بندہ را رسوا مکن، گربدم من سر من پیدا مکن، گربدم من سر من پیدا مکن، ازگرم از عشق معزولم مکن، ازگرم از عشق معزولم مکن، جز و ذکر خیش مشغولم مکن، ازگرم از عشق معزولم مکن، جز و ذکر خیش مشغولم مکن. اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے کرم سے، اپنی محبت سے مجھے معذول نہ فرمائیے، اور اپنی محبت کے اعمال میں، اپنی دین کی خدمت میں مجھ کو لگا کر رکھیے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیے. اور اے اللہ از کرم جز بذکر خیش مشغول مکن، اپنی یاد کے سوا کسی اور کام میں مجھ کو مشغول نہ فرمائیے. از کرم از عشق معزولم مکن، مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے، اپنی محبت سے، اپنے دین کی خدمت سے معزول نہ فرمائیے، ہٹائیے نہیں. از کرم از عشق معزولم مکن، از کرم از عشق معزولم مکن، گربدم من جز و ذکر خیش مشغولم مکن، جز بذکر خیش مشغولم مکن. یہ میرے پیارے دوستو معرومی رحمت اللہ علیہ کا ذوق ہے. اور کیا فرماتے ہیں؟ تو کجا بینی، تو کجا بینی خوبر خاک ہا، تو کجا بینی خوبر خاک ہا. آہ معرومی کا ذوق ہے کہ سب یہ زمین پر نہیں، سارے عالم کے اندر. خاک ہا اس کا ترجمہ عالم سے فرمایا کہ سارے عالم میں اگر تم کہیں خون گرا ہوا دیکھ لینا، پس یقینی دا کیا از چشم ما، تو یہ دنیا والوں اس بات کا یقین کر لینا کہ جلال الدین رومی یہاں پر رویا ہوگا. میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھو ان اللہ والوں کا ذوق دیکھو، محرومی رحمت اللہ علیہ کا ذوق دیکھو. صرف یہی نہیں بلکہ سارے عالم میں جہاں کے خون پڑا ہوا دیکھ لینا، خون گرا ہوا دیکھ لینا، بس سمجھ لینا کہ جلال الدین رومی یہاں پر رویا ہوگا. تو کجا بینی خوبر خاک ہا، پس یقینی دا کیا از چشم ما، بس یقین کر لینا کہ آہ یہ میری آنکھوں سے یہ خون برسا ہوگا. یہ اللہ والوں کا ذوق ہے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا، ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا. سارے عالم کے اندر، زمانے کے اندر لوگوں کا میں نے مختلف ذوق دیکھا کہ کعبہ شریف جاتے ہیں، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی بیوی مانگتا ہے، کوئی جو ہے مال مانگتا ہے، کوئی فیکٹری مانگ رہا ہے، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، ہر آدمی اپنی ذوق کے حساب سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے. لیکن میرے شیخ دعوت میں کاتم فرماتے ہیں 40-40 لاکھ، 50-50 لاکھ حاجی ہوتے ہیں وہاں پر، لیکن کتنے حاجی ہوتے ہیں جو اللہ سے صرف اللہ کو مانگتے ہیں. لاکھوں حاجیوں میں سے، لاکھوں انسانوں میں سے، کروڑوں انسان اربوں میں سے، مسلمانوں میں سے کتنے ہیں جو اللہ سے اللہ کا سوال کرتے ہوں گے؟ آ
فرماتے ہیں کہ ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. یہ اللہ والوں کا ذوق ہے، یہ میرے پیارے شیخ دعوت برکاتم کا شوق ہے کہ اللہ کہ میں آپ سے آپ کو مانتا ہوں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. یہ ہے میرے پیارے دوستو اللہ والوں کا ذوق. اب رہی کہ اس یہ ذوق ہماری جانوں میں پیدا ہو جائے، تو کہتے ہیں اگر ذوق بنانا ہے تو صاحب ذوق کے ساتھ رہو. اگر مچھلی کھانا سیکھنی ہے تو اہل بنگلہ دیش سے دوستی کرنی ہوگی کہ نہیں؟ مچھلی کھانا سیکھنی ہے. اب ہم لوگوں کا مزاج ہے مچھلی دیکھتے کہ ہماری طبیعت ہوتی ہے، نہیں بھائی یہ کانٹے وانٹے ہم سے نہیں برداشت ہوتے. کیوں جناب؟ ہم لوگوں کا اور بنگلہ دیش والے کو کہو کہ وہ جو مچھلی جس میں سب سے زیادہ کانٹا ہوتا ہے اس پر مست ہو جاتے ہیں، کیونکہ بھالو مزیدار موجو بیشی بیشی موجو بیشی بیشی موجو قریب ہو، یہ عالم ہوگا اس کو زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ کانٹے زیادہ مزہ. اور ہمارا یہ عالم ہے تھوڑا سا بھی کانٹا نکلا ہے تو ہمیں گھبراہٹ، بھائی نہیں کھانی بس چھوڑ دو، بلکہ کھانے سے پہلے ہی ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، لگا وہ ڈر لگتے لگنے کی وجہ سے کھانے کی لذت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ذوق پیدا ہوتا ہے ذوق والوں سے، ذوق پیدا ہوتا ہے ذوق والوں سے. تو میرے پیارے دوستو اللہ پر فداکاری کا ذوق، جاں بازی کا شوق، جاں بازی کا شوق، اللہ تعالیٰ پر اپنی جان مال آبرو فدا کرنے کا ذوق، اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی میں مٹانے کا ذوق، قربان کرنے کا ذوق، اپنی عزتوں کو اللہ پر فدا کرنے کا ذوق انہی جانوں سے پیدا ہوگا کہ جن کی جانوں کو یہ ذوق حاصل ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہے، اور اس کی صحبت سے وہ ذوق پیدا ہوتا ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، کتابیں پڑھنے کا نام علم نہیں ہے، عبارت پڑھنے کا نام علم نہیں ہے، جیسے افتا کراتے نا 4000 فتاوی لکھنے کا نام مفتی نہیں ہے، صحیح ہے نا جناب؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی کثیر تعداد میں فتوی لکھ ڈالے، لیکن افتا کہتے ہیں در حقیقت ذوق کا نام ہے. یہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ افتا کی مشق جو ہے حضرت مائے یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں کی انہوں نے. ایک دفعہ کوئی فتویٰ آیا، حکیم الامت نے اس کا جواب لکھا، وہ بڑی تحقیق اور بڑا سب وہ مائے یعقوب صاحب نانوتوی کے پاس پیش کیا. حضرت نے فرمایا، دیکھا پڑھا، فرمایا ماشاءاللہ بہت اچھا خوب. لیکن فرمایا کہ ہم وہ وقت دیکھیں گے جب آپ کے پاس اتنے لمبے چوڑے جوابات دیکھنے کے لیے وقت ہوگا. لہذا ایک زمانہ آیا، اتنی بڑی عبارت پورا خط لکھا، حضرت نے ایک لکیر کھینچی، ایک جملہ لکھا، پورے خط کا جواب آ گیا اس میں. حضرت کی تربیت سالکین پڑھے، میرے شیخ کی کتاب ہے تربیت عاشقان خدا، جس میں حضرت والا نے جو سالکین ہیں اپنی اصلاح کے لیے جو خطوط لکھتے ہیں ان کے جوابات اس میں ان کو اب کتابی شکل میں آ گیا، لے لیجیے گا مفتی صاحب یاد سے. تو حضرت کے وہ حال پڑھے، سالک نے کیا کیا حال لکھا ہے، حضرت نے کبھی ایک جملہ یا دو جملوں میں پورے، اور اس کو پڑھنے کا پتہ کیا ہے، اس کے ایک ذوق سے پڑھے، ذرا دیکھے وہ کیسے، جواب کو نہ دیکھے، جواب چھپا لے، خط پڑھے، پھر سوچے کہ میں کیا جواب دوں گا اس کا، میں کیا جواب دوں گا، پھر اس کے بعد حضرت کے جواب پڑھے، پھر پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے، ان اللہ والوں سے کیا کام لیتے ہیں. یہ گویا دریا کو ایک کوزے میں پیالے میں بند فرما دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اولیاء پر. تو حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فتویٰ کا لکھا، جواب حضرت نے مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا، ہم وہ وقت دیکھیں گے کہ جب آپ اتنے بڑے بڑے جوابات لکھیں گے. ایسے ایک فتویٰ حضرت نے لکھا تو جو ساحل تھا مستفتی فتویٰ لینے والا اس نے دوبارہ خط بھیجا کہ آپ نے یہ جواب دیا ہے فلاں لوگوں نے تو یہ جواب دیا. اب حکیم امت کی جوانی کا زمانہ تھا, جوش میں آئے ماں یعقوب صاحب کے پاس کہ حضرت جواب لکھوں کہ یہ جواب یہ جواب. اب ان اللہ والوں کو دیکھیے, فرمایا مولوی اشرف علی یہ لکھ دو کہ ہم جنگی مرغے نہیں ہیں. حضرت کے تو الفاظ ہے مرغان جنگی, ہم جنگی مرغے نہیں ہیں. جنگی مرغے نا کڑ 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 کر کے لڑتے ہیں نا. فرمایا لکھ دو کہ ہم مرغان جنگی نہیں ہیں, آپ کو جس کی تحقیق پر اعتماد ہو اسی پر عمل کریں. بس یہ کہہ کے حضرت نے ختم کروا دیا. فرمایا جب ہم نے ایک دفعہ جواب لکھ دیا اپنی تحقیق کے مطابق ہمارا یہ جواب درست ہے, اب آپ کا جس چیز چاہے جہاں چاہے عمل کریں. فرمایا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو مولویوں کو لڑانے میں بڑا مزہ آتا ہے, سمجھ رہے نا صاحب؟ مفتی صاحب کیسے عجیب ہے, سیکھنے کی چیز ہے اور سکھانے کی چیز ہے نا. ہاں لکھ دو ہم جنگی مرغے نہیں ہیں. جب ہم نے خوب اعتماد سے پھر لکھوانے والا ماں یعقوب صاحب نام ہے تمہیں, لکھنے والا ماں اشرف علی صاحب, تقویٰ کے دونوں تقویٰ کے پہاڑ علم کے پہاڑ. ہمارے لکھ دو ہم جنگی مرغے نہیں ہیں. سبحان اللہ, یعنی اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع نہیں ہونے دیا, یہ حیثیت اصل میں. سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو اب فتویٰ کے ذوق ہے, کتابیں پڑھنے کا نام فتویٰ نہیں ہے کہ وہ ساری کتابیں تمام فتاویٰ کی خوب رٹ لی, اس کا نام نہیں ہے مفتی, اس کو نہیں بولتے. ہو سکتا ہے کہ کوئی مفتی ایسا ہو اس کا شاگرد اس سے زیادہ علم رکھتا ہو, ایسا بھی ممکن ہے اور ہوتا بھی ہے. لیکن استاد کا جواب ہو جاتا ہے نا, جو استاد کا ایک سطر کا ایک لکیر کا جو جواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہی کچھ اور ہے, یہ عالم ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو ذوق ایک چیز ہے, مچھلی کھانے کا ذوق پیدا کرنا ہے پہلے بنگلہ دیش سے دوستی کریں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پر فدا, گناہوں سے بچنے کا ذوق پیدا ہو جائے جس کو کہتے ہیں تقویٰ, یہ ذوق پیدا ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بنگلہ دیش میں ایک مثال عطا فرمائی کہ تقویٰ کی مثال کٹہل کی طرح ہے. تقویٰ کی مثال کٹہل کی طرح ہے, وہ کیسے؟ اب اگر کسی آپ غیر بنگلہ دیشی کو کٹہل دے دیں کہ یہ ہمارے ملک کا سب سے لذیذ مزیدار اور میٹھا پھول ہے, تو دیکھتے ہی کہے گا, اور ہمارے پاکستان کا دیکھے کہے گا بھائی رہنے دو اپنے پاس رکھو. کوئی اور غیر ملکیوں کا کہے گا نہیں بھائی یہ رکھو اپنے پاس, کیوں کانٹے ہیں کانٹے, تو دیکھ کر کیا کہے گا نہیں بھائی معاف کرو خدا کے لیے ہمیں نہیں چاہیے. تقویٰ بھی ایسا ہی ہے, دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے جیسے کانٹے, کیوں ہر وقت حسینوں سے نظر بچانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, کر رہے ہیں نا جنریٹر چلانے سے, چلا دیا جنگلا یعنی کھڑکی جانا لا. ایک بچے سے استاد نے پوچھا کہ بجلی کہاں سے آتی ہے, اس نے کہا ہمارے ماموں کے گھر سے. ہیں وہ کیسے؟ جب بجلی جاتی ہے ہمارے ابا کہتے ہیں سالوں نے بجلی پھر بند کر دی. مزہ آیا نا؟ اور میرے دوستو سنت یہ ہے, بجائے اس کے کہ گالی دے پاور والوں کو کسی کو برا بھلا کا فائدہ, جو گالی دینے سے بجلی آ جائے گی کیا؟ کوئی فائدہ نہیں اپنا وقت ضائع کرنا. آپ سب نے سکھا دیا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون, تو ایک سنت کو زندہ کرنے کا سو شہید کا ثواب مل جائے گا. اور سنت کے نور سے کل وہ روشن ہو جائے گا. اس لیے فضول وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ادا کریں ہم الحمدللہ کہ جنریٹر کی نعمت موجود ہے, بجلی آ گئی, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ کی مثال کٹھل کی طرح ہے کہ غیر بنگلہ دیشی دیکھے گا تو کہے گا نہیں بھائی ہمیں نہیں کھانا, یہ کانٹے ہمیں نہیں چاہیے. لہذا پھر وہ کہے گا, بنگلہ دیش والا کہے گا نہیں نہیں ایسے نہیں یار, بیٹھ ہمار دوست بوشن بوشن اور کاچھے بوشن, کاچھے اور پاشے. اس کو پھر کاٹے گا, کٹھل کو کاٹ کر اس کو پلیٹ میں سجا کر جب سامنے رکھے گا, ارے خوب بھالو سندری, بیشی بیشی بھالو, دیکھ کر ہی مست ہو جائے گا کیونکہ ماشاءاللہ اس کا سندر کے ہوتا نا, وہ جو دیکھنے میں بھی کتنا اچھا لگتا ہے, کیسا خوبصورت لگتا ہے ماشاءاللہ. اور جب کھائے گا مست ہو جائے گا, کہے گا یار یہ تو واقعی میں تو حیران ہوں کہ دیکھنے میں کانٹے, باہر سے دیکھنے میں کانٹا, پھر اندر سے دیکھنے میں سندر اور کھانے میں شکر کی طرح میٹھا مدھو. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو تقویٰ بھی ایسے ہی ہے, حسینوں سے نظر بچانا. اور سب حسینوں کو نہیں دیکھے, سندری کو نہیں دیکھے, مہیلا کو نہیں دیکھے, ٹی وی نہیں دیکھے, داڑھی رکھے, اوہو یہ تو بہت مشکل ہے, اس زمانے میں کیسے ہوگا یہ. لیکن میرے پیارے دوستو جس طرح سے کٹھل کھانے کے لیے بنگلہ دیشی سے دوستی کرتا ہے, اسی طرح سے تقویٰ کا پھل کھانے کے لیے اہل تقویٰ اللہ والوں سے دوستی لگائے. جب ان کی صحبتوں میں رہے گا اللہ کے نام کی لذت ملے گی, اللہ کے نام کی مٹھاس کا پتہ چلے گا, شریعت کی محبت اور سنت کی نورانیت کا پتہ چلے گا, تب مست ہو کر کہے گا, سب دیکھے گا بھی کہے گا اللہ اکبر کتنی مزیدار چیز, ہم تو سمجھے تھے شریعت مشکل, اس میں تو لذت ہے. سبحان اللہ. دیکھو نا آ میرے مرشد فرماتے ہیں, معرومی فرماتے با لب یارم شکر راچے خبر, میرے نام محبوب کے نام کی مٹھاس کو یہ چینی کیا جانے, اور با رخش شمس و قمر راچے خبر, اور میرے محبوب کے جلووں کو یہ سورج اور چاند کیا جانے. جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے, جو سورج اور چاند کو روشنی عطا فرماتا ہے, جو مدھو میں کٹھل میں آم میں چینی کو مٹھاس عطا فرماتا ہے, اس کی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا. جو حسین مناظر کا پیدا فرمانے والا ہے اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا. لہذا جب انسان اہل ذوق کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے. لہذا تقویٰ کی مثال کٹھل کی طرح کہ باہر سے تو کانٹے, لیکن وہ جب اہل تقویٰ کے پاس آتا ہے تو اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مست ہو رہا ہے اللہ کے نام پر. جب وہ مستی دیکھتا نا پھر وہ بھی شروع ہو جاتا ہے. شروع شروع میں تو مزہ نہیں آتا, شروع شروع میں تو کٹھل کھانے میں مزہ نہیں آتا, لیکن جب کچھ دن گزرتے ہیں اس کی مٹھاس کا مزہ ذوق منہ کو لگ جاتا ہے نا, تو کوئی آدمی دور بولتا ہے کہ یار میں کٹھل لینے جا رہا ہوں, تو وہ کہتا ہے اس کجا می آیت نی آواز ہے دوست, یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. فرمایا بس اسی لیے اللہ والوں کے ساتھ رہو, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, اپنے علم پر اپنے عبادت پر اپنے تقویٰ پر ناز نہ کرو, اللہ والوں کے ساتھ رہو. لذت اللہ کے نام کی مٹھاس, جن کے قلوب تعلق ماللہ نسبت ماللہ کے موتی سے بھرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رہو, پاس بیٹھ کر دیکھو. شروع شروع میں تو مزہ نہیں آئے گا, عجیب لگے گا یار یہ کیا ہی کیا. لیکن فرمایا جب اللہ کے نام کی مستی دل میں آئے گی, اللہ کے نام کی لذت دل میں آئے گی, خالق کے سورج اور چاند کے جلوے جب دل میں روشن ہوں گے, سورج جب طلوع ہونا شروع ہوگا, فرمایا اس کے بعد یہ مست ہو جائے گا. سبحان اللہ. پھر جہاں اللہ کا نام آئے گا, اللہ کا نام آتے ہی مست ہو جائے گا. میرے مرشد فرماتے ہیں, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا نام لیتے تھے اور حضرت کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر یہاں ٹھہر جاتا تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت فرماتے تھے جیسے کوئی بھوکا بنگلہ دیش والا اس کے سامنے مچھلی ماس بھات رکھتے کیسے ٹوٹتا ہے اس پر, اور جیسا بھوکا کھانے پر ٹوٹتا ہے. فرمایا لذیذ کھانے پر. ایسے ہی حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ عبادت کرتے تھے, کتنے سے بھوکے ہیں بھوکے, ایسے اللہ کا نام لیتے تھے, ایسے عبادت کرتے تھے. اور یہ چیز, یہ ذوق پیدا ہے, پیدا ہوتا ہے صحبت سے. سبحان اللہ, ذوق بنایا وہ کیا, اللہ پر فدا ہونے کا ذوق. میرے پیارے دوستو, بادشاہت عارضی ہے, صدارت وزارت عارضی ہے, مال و دولت عارضی ہے. کیا بنگلہ دیش میں مالدار اپنے ساتھ جو ہے وہ کٹھل اور گاڑی اور بنگلہ اور باڑی لے کر جاتا ہے؟ گاڑی لے کر جاتا ہے نہ باڑی, کیوں جناب؟ اکیلا جاتا ہے وہی کفن میں. نہ ڈالر, نہ ٹکا, نہ بینک بیلنس, نہ کریڈٹ کارڈ, نہ اے ٹی ایم کارڈ, نہ ڈیبٹ کارڈ, کچھ نہیں لے کر جاتا. وہی میرے دوستو, وہی کفن میں خالی ہاتھ جاتا ہے. کتنے بینکوں میں اکاؤنٹ ہو, سوئٹزرلینڈ میں, دبئی میں, کتنی فیکٹریاں بزنس ہو, کون لے کر جاتا ہے؟ مان لو چار چار شادی کر لی اس نے, 50 بچے ہیں اس کے, کون جائے گا قبر میں ساتھ میں؟ اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں یہ اللہ کا نام, یہ اللہ کا جو نام, اور وہ جو اعمال جو بندہ اللہ کی دیدار خوشی کی خاطر سے, وہ جو انسان اپنے گناہوں پر ندامت سے جو دو آنسو بہا لیتا ہے, یہ اس کی دولت ہے. دولت یہ جو اللہ کا نام لیتا ہے, یہ اس کی دولت ہے. یہ ہماری حقیقی دولت میرے پیارے دوستو یہ ہے. یہ ٹکا, یہ بینک بیلنس, یہ موبائل, یہ ایئر کنڈیشن, یہ چشمے, یہ جوتے, یہ کپڑے, یہ لنگی, یہ ہماری دولت نہیں ہے. دیکھیے مال و دولت ہم سے کتنی بے وفا ہے. ایک انسان مرض الوفات میں ہے, مرنے کے قریب ہے, زندہ ہے, مرا نہیں ہے. اس کے پاس 15 لاکھ ٹکا ہے. کتنا؟ 15 لاکھ ٹکا. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا یہ میرے پاس 15 لاکھ ہے, میری ساری زندگی تو غفلت میں گزری, ایک کام کر, یہ 15 لاکھ لے کر جا اور وہ جو مدرسے کے محتمی میں ان کو دے دے اور بتا دے میرے ابا نے دیے ایسے. اب وہ بچہ گیا, اپنے باپ کی بات مانی, وہ مدرسے میں گیا, محتمیم صاحب سے کہا کہ میرے ابا نے ایسے ایسے پیغام دیا ہے, یہ 15 لاکھ ٹکا اس کے پاس ہیں, یہ 15 لاکھ ٹکا آپ رکھ لیں, اور وہ باپ مرنے کے قریب ہیں مرض الوفات میں, تو یہ آپ 15 لاکھ روپے رکھیں, اس کو کسی دینی کام میں لگا دیں. اب وہ محتمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ابا کے 15 لاکھ ٹکے قبول نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ وہ حلال کماتا ہے, بالکل حلال, ساری زندگی محنت حق حلال کے پیسے سے کیا ہے اس نے. کہا میں مانتا ہوں یہ 15 لاکھ ٹکے اس نے حلال سے کمایا, لیکن پھر بھی وہ 15 لاکھ مدرسے میں نہیں لگا سکتا. کیوں؟ کہا وہ 15 لاکھ تو نہیں, 5 لاکھ لگا سکتا ہے, ایک تہائی پر, ایک تہائی نہیں, جو مرض الوفات میں ہے وہ جو ہے وصیت ایک تہائی پر تو کر سکتا ہے. صحیح ہے مصطفی؟ ایک تہائی پر وصیت کر سکتا ہے, 1/3 پر, اور 2/3 اور 2/3, دو تہائی اس کا نہیں ہے. آپ دیکھیے زندہ ہے وہ, ابھی مرا نہیں ہے, ابھی زندہ ہے, لیکن اپنے مال میں سے 2/3 مال میں سے اس کا حق چلا گیا. صحیح مفسد, صحیح عرض کر رہا ہوں؟ کیا عالم ہے زندگی میں جیتے جی یہ مال ہمارے ساتھ, یہ عالم ہے. ابھی ہم زندہ ہیں, مرے نہیں ابھی ہم, لیکن ہماری زندگی میں ہمارے مال کا یہ عالم ہے کہ زندہ اپنے مال پر 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. مال میرا کمایا میں نے, محنت میں نے کی, لیکن حق 1/3 پر رکھا, جو 2/3 دو تہائی وہ وارثوں کا ہے. یہ ہے مال جس پر ہم ناز کرتے ہیں نا. ایک آدمی مان لو کروڑوں اربوں کما لے, میرے شیخ نے فرمایا مان لو کسی دن تم نے 10 لاکھ ٹکا کما لیا, کتنا کھانا کھاؤ گے؟ کیا 6 آدمی کا کھا جاؤ گے اس دن کھانا؟ کتنے کپڑے پہن لو گے؟ کتنے جوڑے کپڑے پہنو گے؟ ایک وقت میں تو ایک ہی پہن سکتے ہو. یہ تھوڑی کہ جو امیر آدمی وہ 6 لنگیاں پہنتا ہے, لنگی پہ لنگی چڑھا رہا ہے, کیونکہ امیر ہے نا, 6 لنگی ساتھ پہنے گا, امیر ہے نا, ڈبل چابی کی 3 گنجیاں پہنے گا, کیونکہ امیر ہوں نا میں, اور تین دن کرتے بھی پہنوں گا اوپر سے اور دو چشمے پہنوں گا تاکہ پتا چلے میں امیر ہوں. آہ میرے دوستو, وہی ماس بھات کھانا ہے, وہی دو روٹی کھانی ہے, وہی ایک جوڑا کپڑا پہننا ہے. امیر آدمی ایک ہی گاڑی میں ایک وقت میں بیٹھ سکتا ہے, اس کے گھر میں دس گاڑیاں بھی کھڑی ہو نا, بیٹھ ایک ہی میں سکتا ہے. اس کے بعد مان لو نوکا کا مالک بھی ہے وہ, اور دس نوکا ہے اس کے پاس اور نوکر بھی ہیں, لیکن ایک وقت میں ایک ہی نوکا پہ بیٹھ سکتا ہے. صحیح ہے نا جی؟ جوتے کی جوڑی ایک وقت میں ایک پہنے گا, ایسا نہیں کہ دو دو جوتے چڑھا لے, ایسا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ میرے پیارے شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کتنی اس کو کہتے ہیں واعظ, اس کو کہتے ہیں نصیحت, یعنی ایسی بات ہے کہ ہمارے دلوں پر اثر کرنے والی. کیونکہ واعظ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بات جو دل پر اثر کرے اور دل کو نرم کر دے, یہ ہے وہ چیز. یہ ہماری یعنی زندگی کا جو ہے ہمارا, اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا ہے, کیا جی, حضرت نے پوری زندگی کا ایک میزانیہ نکال کر دے دیا. اس شخص نے کہا کہ مولانا صاحب میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, جلدی وقت کم ہے, تھوڑی سی نصیحت کر دو بس, زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں ایک گھنٹے دو گھنٹے کا آواز نہیں سن سکتا, مجھے بس تھوڑے وقت کی نصیحت کر دو. اور یہ جائز ہے اگر کوئی آدمی کہے کہ جی ہمارے یہاں آواز کریں لیکن دس منٹ کا آواز, تو اس کو وہ یہ شرط رکھ سکتا ہے, یہ بالکل جائز. نہیں جی میں کیوں, جب میں بولوں گا دو گھنٹے آواز کروں گا, یعنی وہ جو شرط اس کی بالکل جو ہے وہ بشرط شے کے ساتھ وہ کر سکتا ہے. جی دس منٹ کا آواز ہے, دس منٹ کی گنجائش آپ کر لیں بس, یہ شرط لگا سکتا ہے وہ. تو انہوں نے درخواست کی اس شخص نے کہ مجھے تھوڑی سی نصیحت کر دیجیے, تھوڑے وقت کم ہے, دو جملوں میں فرمایا ہے. اللہ پر ان اللہ والوں کی کیا نظر ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے یہ لوگ دنیا میں ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. آہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نے کہا, امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس شخص کی بات پر امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا, ایک جملہ ہو گیا, واعمل للآخرہ بقدر مقامک فیہا. اللہ ان دو جملے کے اندر پوری زندگی کا نچوڑ پیش فرما دیا, پورا ایک ذوق عطا فرما دیا کہ دنیا میں اتنا رہو, دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے. دنیا کی زندگی 40 سال, 50 سال, 100 سال, 1000 سال, کتنا جیے گا یا, اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اس لیے فرمایا کہ کوئی عمل کرو, کوئی کام کرو, تو دیکھ لو کہ یہ کام ہمیں کیا, ہمیں دنیا میں اور دین میں کیا فائدہ دے گا. اب یہ ذوق کہ عمل کے اوپر نظر ہو اور اپنی زندگی کا کو کیسے گزارنا ہے, یہ ایک ذوق پیدا ہو جائے, اس کے لیے صحبت صالح. ایک بزرگ سے بات سنا کے ختم کرتا ہوں. یا اللہ یا اللہ معاف فرما دیجیے. میرے شیخ نے سنایا کہ میرے پیر و مرشد دعوت برکاتہم اللہ تعالی حضرت والا کو کروڑوں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ اللہ, ایسی حضرت کی مجلس کیا ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے ایک ایک مجلس میں حضرت دل کی دنیا بدل جاتی ہے. وہ جو غفلت ہوتی ہے, جیسے گاڑی چلتی ہے ہائی وے پر, مٹی لگ رہی ہے, کیچڑ لگ رہا ہے, آئل کم ہو رہا ہے, بریک آئل ختم ہو رہا ہے, پھر کیا کر لیں, سروس اسٹیشن میں لے جاتے ہیں گاڑی کو, اور جب سروس اسٹیشن پہ دھلتی ہے, آئل چیک ہوتا ہے اور پلگ ولگ چیک ہوتے ہیں, اس کی ہوا چیک ہوتی ہے, جب گاڑی نکلتی ہے سروس اسٹیشن سے بعد تو کیسی بہترین چلتی ہے, پھر اسموتھ ڈرائیونگ ہو جاتی ہے اس کی. تو فرمایا میرے پیارے دوستو, یہ اللہ والوں کی صحبت بھی اسی طرح ہے کہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے, کوئی تعریف کر رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اپنی عبادت کرتا ہے, نظر ہوتی ہے میں بڑا اللہ والا, میں بڑا عالم, میں بڑا مقرر, حماقت تو ہے, احمق تو ہے, اور اپنی حماقت کا احساس, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات, اپنی حماقت کا احساس کب ہوتا ہے, جب شیخ کے پاس جاتے ہیں, ورنہ تو ہم بہت بڑے اللہ والے ہیں بھائی, پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہیں. سات تو آسمان اللہ نے بنائے, آٹھویں دسویں آسمان پہ ہم خود گھومتے ہیں, اتنے اونچا ہے دماغ. لیکن اللہ تعالی حضرت والا کو, شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے, حضرت کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے اس سے پہلے دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی ارادہ کرتے کہ حضرت کے پاس جانا ہے, قلب کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. گھر سے ارادہ کرتے ہی, سچ بتاتا ہوں کہ شیخ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. اب کل میرا سفر ہے واپسی کا, اب یہ تصور آتا ہے کہ میرا معمول ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے شیخ کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں, حضرت والا کے پاس جاتا ہوں, اس کے بعد اپنے گھر کو جاتا ہوں. تو جب حضرت کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے تو تصور سے ہی کہ شیخ کے پاس آنا ہے, دل کی دنیا عجیب ہو جاتی ہے, قلب کی کیفیت کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے شیخ کی محبت دل میں ڈال دیں, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے میرے دوست. شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جو عطا فرما دیا, بہت اللہ تعالیٰ کے اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں. حضرت کی خدمت میں حاضری کے تصور سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. کہ جب حضرت کے پاس جاتے ہیں دل نرم ہونا شروع ہوتا ہے, جب حضرت کے پاس جا کر حضرت یوں نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں, سارا غبار ایسے سروس اسٹیشن میں آ گئے, ساری مستیاں, ساری اپنی نظر میں جو بڑی قیمتیں بنائی ہوئی ہوتی نا ویسے اور ویسے سب دھل کے ایسا گویا کہ آج صاف شفاف آئینے کی طرح ہو جاتا, گاڑی جو ہے دھل کے آ جاتی ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستوں, واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت شیخ کی نعمت نعمت عظمیٰ ہے, شیخ کی نعمت نعمت عظمیٰ ہے. اور پھر وہ شیخ جو علم و معرفت اور تعلق مع اللہ کا خزانہ رکھتا ہو, مانک گنج ہو. میرے تو پیارے دوستوں, حضرت والا داود برکاتہم کی تعلق مع اللہ, محبت اور معرفت اور منصب شیخ کی شیخیت مشیخت کا اس بات سے اندازہ لگائے کہ آپ کے بنگلہ دیش کے حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث, حافظ جی حافظ ڈھاکی حضور رحمۃ اللہ علیہ جیسے, حضرت ماں محمد علی صاحب چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ, ماں صلاح الدین صاحب, ماں ہمایوں کے, کتنے بنگلہ دیش کے بڑے بڑے حضرات, انہوں نے ہمارے شیخ داود برکاتہم کو اپنا شیخ بنایا. یہ وہ حضرات ہیں, اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکیم الامت کو دیکھا ہوا تھا. ماں ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کو دیکھے ہوئے ان لوگوں نے بنایا. تو سوچیں کہ یہ بڑے بڑے حضرات, یہ عالم ربانی, یہ اللہ والے, جنہوں نے اپنے شیخ کے لیے جس کا انتخاب کیا ہوگا, کیا عالم ہوگا. تو بڑی نعمت اس میں ہے میرے پیارے دوست. میرے شیخ فرماتے ہیں جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس زمانے کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, اور اس کے پاس وہ آنا جانا شروع کرتا ہے, اور اس کا آنا اللہ تعالیٰ 16 آنے بنا دیتے ہیں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, گر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے, گر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے, محبت کا پھل تم پاتے رہو گے, محبت کا پھل تم پاتے رہو گے, گر تم یوں ہی آتے جاتے رہو گے, محبت کا پھل تم پاتے رہو گے. اور محبت کا پھل جب وہ پانے لگے, محبت کا پھل جب وہ پانے لگے, مجھے چھوڑ کر کیوں پھر وہ جانے لگے, مجھے چھوڑ کر کیوں پھر وہ جانے لگے. لگا حضرت والا داود برکاتہم نے فرمایا, جس طرح بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے, بس وہ آخری واقعہ کی بزرگ کی بات سنا رہا تھا. ایک شخص نے بزرگوں کا امتحان لیا, بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے, یہ بھی عجیب تماشا ہے, مولویوں کو ناپتے ہیں, مفتی صاحب کو مزہ آ گیا. مولویوں کو ناپتے ہیں, یعنی ہر ایک کو جا کر ایسے چھیڑتے ہیں, ناپتے ہیں. تو وہ بزرگوں کی خدمت میں جاتا ہے, ایک سوال کرتا ہے. یہ واقعہ بھی میرے پیر و مرشد دامن برکاتوں نے سنایا. وہ سوال کرتا ہے کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل آپ کی موت آنے والی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیسا سوال ہے نا ذرا. اب ہر بزرگ نے الگ الگ جواب دیا, کسی نے کہا میں یہ کروں گا, کسی نے کہا میں یہ کروں گا, سب نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیا. ایک بزرگ ایک اللہ والے سے, ان کے پاس جب یہی سوال کیا تو فرمایا میں کچھ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا حضرت موت جیسی چیز زندگی ایک دفعہ ملی دوبارہ نہیں ملے گی, موت جیسی چیز, اور آپ کہہ رہے میں کچھ نہیں کروں گا. فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ تم کل موت کی بات کرتے ہو, میں کہتا ہوں ابھی موت آ جائے. میں تو پہلے ہی اپنی فائل کو ایسا تیار رکھا ہوا ہے کہ کل نہیں ابھی موت آ جائے, اور میں اپنی جان کو اللہ تعالی کے حضور میں لبیک کہنے کو تیار ہوں. یعنی اپنی تمام چیزیں تیار کر کے رکھیں گے, اپنے ہر عمل کا محاسبہ, اپنی ہر چیز پر نظر, حساب کتاب, معاملات, لین دین, کسی سے معافی مانگنی پہلے ہی مانگ, انتظار نہ کرے حج کو جاؤں گا تو معافی مانگوں گا. تو ہمارے ایک رواج ہے نا, حج کو جاتے ہیں سب سے معافی مانگتے ہیں. ارے میاں حج تک زندگی ہے کہ نہیں, معافی مانگنی ابھی مانگ, عزت تو اسی میں. لہذا ہم لوگوں نے کتنے حساب کتاب, فرماتے کہ تم کل کی بات کرتے ہو, میں کہتا ہوں موت ابھی آ جائے, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو پہلے ہی تیار رکھا ہے کہ اسی وقت مجھے موت آ جائے, اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی جان کو کہ اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر میں لبیک ہوں اور اپنے مولا کے پاس چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اللہ تعالیٰ پر فدا, اپنی جان, اپنی ذات پر, اپنے دین پر فداکاری کا ذوق عطا فرما دے, اور ایسے شیخ عطا فرما دے کہ جس کا ذوق ایسا, سبحان صاحب ذوق, اس صاحب ذوق کی صحبت سے اللہ ہمارا بھی ذوق بنا کہ کٹھل کھانے کا مزہ آ جائے, تقوی کا کٹھل ہمارے لیے بس ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دعا کر لیجئے کہ اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے, یا کریم یا کریم یا کریم معاف فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری غفلتوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے. اے کریم مالک اپنے کرم کے صدقے میں اپنی دیدار خوشی کے اعمال عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ اپنی ذات پاک پر, آپ کے دین پر فداکاری کا ذوق و شوق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ میرے مرشد دامت برکاتہم کا شعر ہے, اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان, اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان, میری دولت میری جان و آبرو, میری دولت میری جان و آبرو. اے اللہ اپنے کرم سے یہ فداکاری کا ذوق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے, اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجیے, اعمال محبت عطا فرما, اور آپ کی محبت کو نقصان کرنے والے اعمال سے ہم سب کو بچا لیجیے, گناہوں سے بچا لیجیے. اے کریم مالک نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر ہم سب کو اپنا ولی اور دوست فرما دیجیے. یا اللہ ہماری جانوں کو جذب فرما لیجیے. یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت کو اپنی محبت اور توجہ سے تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما, ہم سب کو اللہ والا بنا, ولایت صدیقیت کے انتہائی مقام عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری حماقتوں کو معاف فرما کہ ہم گناہ پسندیدہ اعمال کے اندر مشغول ہیں, اصلاح اس کو معاف فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے اپنی دیدار و خوشی کے اعمال عطا فرما دیجئے, ہماری حماقتوں کو معاف فرما, ہماری عقل میں نور عطا فرما, ہماری فہم میں نور عطا فرما, ہمارے دل میں نور عطا فرما. ہمیں علمی نور عطا فرما، عبادت کا نور عطا فرما، ذکر و تلاوت فرما برداری کا نور عطا فرما، تقوی کا نور عطا فرما، ہمارے نور کو کامل فرما، سراپا نور بنا دیجئے، نورانی اعمال کی توفیق عطا فرما اور تقوی سے اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ میرے پیارے شیخ دعوت برا خاتون کو خوب صحت اور عافیت عطا فرما، حضرت کی کمزوریوں کو توانائی سے تبدیل فرما دیجیے. اور یا اللہ اپنے کرم سے آپ نے جو اللہ اتنے روز بنگلہ دیش حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اس حاضری کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے حاضری کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ قبول فرما لیجیے، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، نالائکیوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ آپ کے دین کی خدمت کا حق ادا نہ ہو سکا، اس قصور کو معاف فرما دیجیے. اور یا اللہ اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ محض اپنے کرم سے، محض اپنے کرم سے، محض اپنے کرم اور رحمت کے صدقے میں اس حاضری کو قبول فرما. اور یا اللہ جو آپ کی محبت کے نشر کی توفیق عطا فرمائی، کہنے والے، سننے والے، معاونین کے، اللہ معاونین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اور ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارا ظاہر اور باطن اپنے پیار کے قابل بنا، ہماری صورت اور سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے. اور جو گزارشات پیش کی گئی، یا اللہ جہاں جہاں سفر ہوا، جنہوں نے بات سنی، ہم سب کو جذب فرما کر اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اللہ والا بنا دیجیے. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں، اولاد کے حق میں قبول فرما، ہمارے رشتے دار، دوست، احباب کے حق میں قبول فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں ان دعاؤں کو یا اللہ اپنے کرم سے قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.